أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات. سورة مبارکہ یاسین کی مختصراً کچھ تفسیر جو حقیقتاً اشاروں پر ہی مبنی ہے، تو میں بات کو پچھلے بیانات سے تھوڑا سا جوڑتے ہوئے کہ سورہ کی ابتدا اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ خطاب براہ راست پیغمبر اکرم سے ہے، اور ان کو ایک اس میں یاسین کے ساتھ مخاطب کیا گیا، جس کا ایک احتمال میں نے عرض کیا تھا کہ شاید اس سے مراد ہو یا ایوہ الانسان، یعنی اے انسان حقیقی. پھر اس کے بعد قرآن کی ایک صحیفہ حکمت کے طور پر قسم کھائی گئی، رسول پاک کے مرسل ہونے کا اعلان کیا گیا، اور ان تمام چیزوں کا مقصد یہ بیان کیا گیا لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، کہ تاکہ تم انذار کرو، جس کے بارے میں ہم نے کل اور پرسوں نسبتاً تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انذار کا مطلب دھمکانا نہیں ہے، ڈرانا نہیں ہے، خوفزدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ انذار کا مطلب ایک مسافر کو راستے کے مسائل سے اچھے طریقے سے باخبر کرنا ہے. ایک ممکنہ مریض کو ان اسباب سے آگاہ کر دینا ہے کہ جو اس کے لیے ہلاک کر دینے والے امراض کا سبب بن سکیں. انذار حقیقتاً اسے کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے انذار میں دو خاص باتیں. پہلی چیز محبت، جیسا میں نے آپ کی خدمت میں کل آیت پڑھ کے سنائی تھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30، کہ خدا اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے، یحذرکم اللہ نفسہ، لیکن یہ کہہ کے نہیں ڈرا رہا کہ میرا انتقام بہت سخت ہے، میری سزا بہت سخت ہے، اس لیے مجھ سے ڈرو، بلکہ یہ فرما رہا ہے کہ واللہ رؤوف بالعباد، کہ یعنی مجھ سے ہوشیار رہو اور میں تم کو ہوشیار کر رہا ہوں تم سے محبت کی بنیاد پر، یا بندوں سے اپنی محبت کی بنیاد پر، نہ کہ ناراضگی اور حقارت کی بنیاد پر. اچھا، اب کل ہماری گفتگو جہاں تک پہنچی تھی وہ یہ کہ درمیانی آیتیں، اس کے بعد والی آیتیں یہ ہیں کہ اکثریت انسان ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے، اور یہ ایک قول خدا ہے جو سچ ثابت ہوا. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. اور جب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ان کی حالت کی دو کیفیتیں بیان کی گئیں، یعنی جو مؤمن نہیں ہے وہ دو کیفیتوں سے یعنی دو کنڈیشنز سے دوچار ہوتا ہے. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے گلے میں طوق ہے جو ٹھوڑی تک آیا ہوا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ, اور گردن میں اس طوق کی وجہ سے ان کی حالت کیا ہے کہ ان کے سر گویا ہوا میں ہیں. انہیں جس چیز کو میں نے عرض کیا کہ اس طریقے سے طوق ڈلنے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے. جس کی گردن میں تھوڑی تک طوق ہو وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا, اپنے وجود کو نہیں دیکھ سکتا. تو یعنی یہ تمثیل ہے اس باب میں کہ ایسا انسان اپنے نفس کی فکر سے غافل ہے, اپنے نفس کی اسے کوئی فکر نہیں ہے, ساری دنیا کو وہ باتیں بتاتا اور سناتا رہتا ہے, اپنے نفس کی طرف متوجہ نہیں. دوسری حالت کیا تھی کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا, ان کے سامنے کی طرف دیوار, وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا, ان کے پیچھے کی طرف دیوار, فَأَغْشَيْنَاهُمْ, اور اوپر سے ان کو ڈھانپ دیا گیا. یعنی نہ صرف یہ کہ وہ اپنے آپ کو دیکھنے سے قاصر اور محروم ہیں بلکہ مشاہدہ کائنات سے, مشاہدہ زندگی سے بھی محروم ہیں. سامنے بھی دیوار ہے, پیچھے بھی دیوار ہے, اور اوپر سے ڈھانپ دیا گیا ہے. اچھا, یہاں فوراً ہمارے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے, کیونکہ اس آیت میں سورہ مبارکہ یاسین کی ان آیتوں میں جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ جعلنا, ہم نے قرار دیا, جعلنا من بین ایدیہم سدن, ہم نے ان کے آگے دیوار کو قرار دیا. تو اس سے شاید ذہن جبر کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ یعنی بہت سارے لوگوں کو خدا نے شاید پیدا ہی جہنم کے لیے کیا, ان پر ہدایت کے دروازے ہی خدا نے بند کر دیے, ان کے گردنوں میں طوق ڈال دیے وہ کیا دیکھیں, ان کو دیوار سے گھیر دیا, ان کے اوپر پردے ڈال دیے وہ کیا سمجھیں. لیکن اس بات کو اگر ہم قرآن کریم کی دوسری آیتوں کے ساتھ اس کو کمبائن کریں تو ہمیں یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ خدا کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے, خدا فقط ہدایت دیتا ہے, گمراہی کوئی چیز نہیں ہے جو خدا کسی کو دے. گمراہی انسان خود اپنے لیے مول لیتا ہے. اچھا, اس میں بھی دو باتیں, ایک انسان ہے جو غلط رستے پہ چل پڑا لیکن اگر اس نے خدا کی ولایت کو قبول کیا ہے, یعنی اگر اس نے اس بات کو مان لیا ہے کہ خدا میرا رب ہے, اگر اس نے اس بات کو مان لیا ہے کہ مجھے بندگی اسی کی کرنی ہے, تو گمراہی کے رستے پر بھٹکنے کے باوجود خدا اس کو واپس لاتا ہے. انہو ہوا التواب الرحیم, تواب کا مطلب پلٹانے والا, لوٹانے والا, کہ ایون اگر انسان غلط رستے پر بھی چلا جائے لیکن ولایت خدا کا منکر نہ ہو تو یخرجہم من الظلمات الى النور. ٹھیک, اصل میں مصیبت اس انسان کے لیے ہے کہ جو اپنے آپ کو خدا کی ولایت سے باہر نکال لیتا ہے, یعنی خدا کی سرپرستی میں وہ زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہے, خدا کے پیغام کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, خدا کو اپنا رب اور معبود تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ایسے افراد کو خدا ان کے حوالے, ان کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. جو پیغمبر اکرم کی بہت مشہور دعا ہے کہ جو روزانہ کئی مرتبہ پڑھا کرتے تھے, ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے, کہ الہی لا تکلنی الى نفسی طرفت عین نبدا, کہ اے میرے اللہ, اے میرے معبود, مجھے پلک جھپکنے کے وقفے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. اور جب یعنی کہ رسول کی ازواج سے شاید عائشہ سے ہی روایت ہے کہ آپ, انہوں نے پوچھا رسول خدا سے کہ آپ معصوم ہونے کے باوجود اس قدر کثرت سے استغفار کیوں کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ اس چیز اس لیے استغفار کرتا ہوں کہ خدا مجھے ایک لمحے کے لیے میرے نفس کے حوالے نہ کر دے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پیغمبر جناب یونس ابن متا کو ایک لمحے کے لیے خدا نے ان کے نفس کے حوالے کر دیا اور وہ کہاں پہنچ گیا. تو یہ اصل چیز ہے. یعنی پرابلم انسان کے لیے اس وقت درپیش ہوتی ہے کہ جب خدا کی ولایت کا سایہ جس کے سر پہ نہ ہو. وہ جو بات میں کل کہہ رہا تھا, میرا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں تھا کہ انسان گناہوں والی زندگی گزارے, مطلب یہ تھا کہ انسان گناہوں کے باوجود سروائیو کر سکتا ہے اور خدا کی ہدایت اس کو نصیب ہو سکتی ہے صحیح رستے پر آنے کے لیے اگر ولایت خدا کے ماتحت ہو. جی جی فرمائیے. نہیں, اسی لیے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا نا کہ توحید جو میں نے آپ کو سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں پڑھ کے سنائی تھیں اور قرآن کریم میں بہت جگہوں پر یہ بیان ہے کہ اصل چیز یہ نہیں ہے قرآن کا مطالبہ کہ تم نظریاتی طور پر اللہ کو واحد مان لو, بلکہ قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ تم اپنی عملی زندگی میں مشرک نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ نے بالکل صحیح بات کہی, میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ جو لوگ مکے میں تھے وہ بھی, کیونکہ قرآن نے خود کہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا, سیقولون اللہ, کہیں گے اللہ نے. اس میں ان کو پرابلم نہیں ہے کہ آسمان و زمین کو اللہ نے خلق کیا, پرابلم اس بات میں ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں خدا کو کیسے شامل کریں اور خدا کی بات کیوں مانیں. پرابلم یہاں پہ تھی کہ جیسے جناب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو, لوگوں کا حق نہ کھاؤ ناجائز, تو جواب انہوں نے کتنا زبردست دیا کہ اچھا یعنی کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف بھی نہ کریں. یہ اصل پرابلم ہے انسانوں کی کہ جب خدا کہتا ہے کہ تم مثال کے طور پر سال کے ایک مہینے میں فجر سے مغرب تک کھانا پینا چھوڑ دو, انسان یہ کہتا ہے کہ میں کیوں چھوڑوں. جی جی نہیں, دیکھیں وہ بات نہیں ہے. اسلام کی جو بنیاد ہے نا, اسلام کی بنیاد توحید پر ہے. ٹھیک ہے, توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو نہ صرف نظریاتی فکری طور پر ایک حقیقت واحد کے طور پر تسلیم کیا جائے, بلکہ اس کا اثر زندگی کے ہر شعبے پر ہو, زندگی کے ہر ایسپیکٹ پر اس کا اثر ہونا چاہیے. یعنی ہمیں اپنی زندگی اس کا بندہ بن کے گزارنی چاہیے. دیکھیں اب میں آپ کو ایک باریک بات کی طرف نشاندہی کروں اگر آپ اس کو سمجھ پائیں. یہاں پر جو لوگ ہیں مثال کے طور پر, یہ آج کل زیادہ تر معاشروں میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو مانیں یا نہ مانیں, اسی قسم کی بات ہوتی ہے نا. یعنی ہر انسان کو اختیار ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے, یا ہمارا بھی اختیار ہے. توحید یہ کہتی ہے کہ یہ اختیار نہیں ہے. یعنی بالکل جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے والد صاحب سے یہ کہیں کہ میرا اختیار ہے کہ میں آپ کو باپ مانوں یا نہیں مانوں, یہ کوئی بات بھی کہ میں اپنے والد اور والدہ سے کہوں کہ میرا اختیار ہے کہ آپ میرے والد ہیں یا نہیں ہیں, میرے اختیار پہ منحصر ہے. تو خدا اور دین جو چیز سکھا رہا ہے وہ یہ سکھا رہا ہے کہ اے انسان, تم اپنی بنیاد میں 100% خدا کے محتاج ہو, تم عبد خدا ہو, بندہ خدا ہو, تمہاری ابتدا اور انتہا اسی کے ذریعے سے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ اسلام ہے. اسلام یہ تھوڑی ہے کہ میں سینہ تان کے کہ ہاں میں خدا کو مانوں یا نہیں مانوں، یہ میری چوائس ہے کہ میری مرضی ہے کہ میں خدا کا بندہ بنوں یا نہیں بنوں. پیغام قرآن یہ ہے کہ اس کو پہچانو، اس حقیقت کو پہچاننا ہم سب پہ واجب ہے، اس حقیقت کا بندہ بننا ہم سب پہ واجب ہے. امتحان یہ ہے کہ یہاں پر یہ چوائس ہے بظاہر، حقیقتاً کوئی چوائس تھوڑی ہے، حقیقتاً یہ چوائس ایگزسٹ تھوڑی کرتی ہے. اسی لیے جب انسان مریں گے یعنی اس دنیا سے باہر نکل جائیں گے، تو جس نے اسلام کو اختیار کیا ہے وہ کامیاب ہوگا کیونکہ اس نے حقیقت کے مطابق عمل کیا ہے. جس نے اسلام کے پیغام سے، پیغمبروں کے پیغام سے منہ موڑا ہے وہ بدبخت ہوگا کیونکہ اس نے حقیقت کے مخالف زندگی گزاری ہے. تو یہ کافی فرق ہے اس میں، یعنی یہاں کی زندگی کی یا اس قسم کے معاشروں کی زندگی کی جو سب سے خراب بات ہے وہ دین کی روح کو کھینچ لینا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ، ظاہر ہے ابھی تو موقع نہیں ہے. تو بہرحال میں پھر اس کی طرف پلٹوں کہ ہمارے ذہن میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ جبر ہے، اور اگر خدا، فار ایگزامپل، قرآن کی آیتوں میں ہے کہ یہدی بہی کثیرن ویضل بہی کثیرا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے یا خدا لوگوں پہ جبر کر رہا ہے. کل بھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت پڑھی تھی کہ جس میں 196 کہ جس میں یہ ارشاد تھا کہ کثرت سے جنوں انس جہنم کے لیے ہیں، لیکن کیوں ہیں؟ اس لیے کہ کثرت سے جنوں انس اپنے قلب کے ذریعے سے گہرائی میں نہیں اترتے، اپنے کانوں کے ذریعے سے سماعت کو نہیں حاصل کرتے، اپنی آنکھوں کے ذریعے سے بصارت و بصیرت تک نہیں پہنچتے، اس لیے جہنم میں جائیں گے، نہ کہ خدا نے ان کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ وہ سب کے سب جہنم میں چلے جائیں. تو آج میں تھوڑا سا اسی کو سپلیمنٹ کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی 3-4 آیتیں آپ کو سنا دوں.
جی، جہنم کے اگر ایگزیکٹ میننگ ہم نکالیں تو یہ روٹ ورڈز کہاں سے نکلے، جہنم کا مقصد کیا؟
جہنم کا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ دو تین اس کے اسپیکٹس ہیں. جہنم کا بنیادی مقصد کلینزنگ ہے. نہیں، ابھی وہ میرے ذہن میں نہیں کہ جہنم کیا ہے، لیکن نار اگر آپ لیں، آگ نار ہے، تو آگ کا بنیادی فنکشن کلینزنگ اور پیوریفیکیشن ہوتا ہے. یعنی آگ میں اگر آپ کسی چیز کو ڈال دیں وہ پاک ہو جائے گی. تو بنیادی طور سے نار آخرت کی جو آگ ہے وہ اس لیے ہے کہ یہاں سے جو گناہگار عالم آخرت میں یا ملکوت میں انٹر ہوں، وہ اس آگ میں ایک عرصہ گزارنے کے بعد اپنی خرابیوں سے پاک ہو جائیں. بیسک پرپز اس کا یہ. لیکن دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ جو اس زندگی میں خدا کی دشمنی اور دین خدا کی مخالفت میں اپنی پوری زندگی گزار کے گئے، ان کے لیے پنشمنٹ ہے اور سزا. تو یہ اس کے کئی پہلو ہیں. تو آیت نمبر 26 سورہ بقرہ، اس کا اینڈ یہ ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. وہی آیت پڑھ کے سنا دوں لیکن پوری اس کے ساتھ بھی، کہ اللہ کثرت سے بہی، یعنی ایک مثال ہے، اس سے پہلے مثال کیا ہے؟ مچھر کی مثال ہے کہ خدا کہتا ہے کہ مجھے مچھر کی مثال دینے میں بھی کوئی آر نہیں ہے. اور کافر یہ کہتے ہیں کہ اس سے خدا نے کیا مراد لیا، کیا بتانا چاہ رہا ہے خدا اس مثال سے. اور جو مومن ہیں وہ علم رکھتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. اسی انہی مثالوں کے ذریعے سے یا اسی رستے سے خدا اکثریت کو گمراہ کرتا ہے، اکثریت کو ہدایت دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب بظاہر ہمیں یہاں بھی جبر لگ رہا ہے، لیکن آگے کیا ہے؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے سے، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر فاسقین کو. فاسق کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھیں یہاں سے وہی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی جو میں ابھی بیان کرنا چاہ رہا تھا. فسقا کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ حدوں کو توڑ کر باہر نکل جانے کا ہے. ٹھیک ہے، خدا نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقین کو. فاسق یعنی وہ جو خدا کی قائم کردہ حدود کو توڑ کر باہر نکل جائے، یعنی خدا کی ولایت کے سائے میں سے باہر نکل جائے. جو بھی میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ انسان گناہگار اگر ولایت خدا میں ہے، اس کے زیر سایہ ہے، تو اس کے لیے امید ہے کہ وہ خدا کی توابیت کے وسیلے سے رستے پر پلٹ آئے. لیکن وہ گمراہی کے جس کے بعد پلٹنا نہیں ہے، وہ کس کے لیے؟ فاسقین کے لیے. فسقہ عربی زبان میں جو اس کے لٹرل میننگ ہے کہ جیسے اگر آپ کھجور کو پکڑ کے دبائیں تو اس کی گٹھلی، اس کے خول کو، پوست کو پھاڑ کے نکل آئے، یہ فسقہ ہے. یعنی حدود کو توڑ کے نکل جانا، حدود الہی کا خیال نہ رکھنا، یہ فاسق ہے. پھر آگے اس کی تشریح ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. یہ کون لوگ ہیں کہ جو اللہ کے عہد کو اس کے اسٹرانگ کووننٹ کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں؟ فاسقین وہ لوگ ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو قطع کرتے ہیں، یعنی کاٹ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. اَن يُؤْفَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ زمین میں فساد پھیلانے والے. یعنی خدا کہہ رہا ہے ایسوں کو میں گمراہ کرتا ہوں، یعنی گمراہ کرنے کا مطلب ہے انہیں ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہوں. ایسے ہیں کہ جنہیں ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ جو فساد پھیلائے، جو اللہ کی مقرر کردہ حدود کو پامال کرے، اللہ کے احکام کو قطع قطع ٹکڑے ٹکڑے کرے، ان کے پاس خدا کی طرف سے کبھی ہدایت نہیں آتی. بات واضح ہوئی؟ اور ابھی انشاءاللہ تھوڑا سا ہم واپس پلٹتے ہوئے سورہ یاسین کی آیتوں کی بھی تشریح کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلا ٹکڑا بڑا عجیب ہے، آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. کس طریقے سے تم اللہ کا انکار کرتے ہو؟ کیوں کر تم اللہ کا انکار کرنے لگتے ہو کہ تم اموات تھے، یعنی تم کچھ بھی نہیں تھے، تم ناقابل ذکر تھے، تم ڈیڈ سٹف تھے، فأحياكم اس نے تم کو زندہ کیا، ثم يميتكم پھر تمہیں موت دے گا، ثم يحييكم پھر تمہیں حیات دے گا، ثم إليه ترجعون اور پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ٹھیک ہے، یہاں پر جو یہ بیان بات آئی كيف تكفرون بالله، یہ بہت ہی سمجھ لیجئے کہ کرٹیکل کوسچن مارک ہے. اور یہی اسی مقام پر آ کر ہم آخرت میں یا قبر میں خدا کی بارگاہ میں جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی آپ اگر اس آیت کو دیکھیں، خدا اپنی قبولیت کے لیے بنیادی طور پر دو چیزوں کو سامنے لا رہا ہے، موت اور حیات. ٹھیک ہے، دو چیزیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کس طریقے سے منکر ہو اللہ کے، کس طریقے سے کفران کرتے ہو خدا کا، کس طریقے سے اس کا انکار کرتے ہو. اگر ہم اپنی اس زندگی میں، کوئی بھی شخص، ایکس وائی زیڈ، انسان کی پیدائش اور انسان کی موت، صرف ان دو چیزوں کو مد نظر رکھے، اس کا بے ایمان اور کافر ہونا ممکن نہیں ہے. صرف ان دو چیزوں کو مد نظر رکھے، یعنی کس طریقے سے ایک نطفہ انسان بنتا ہے، انسان کی جو پیدائش ہے کہ جو ناقابل ذکر شے ہے، کس طریقے سے وہ ایک مائکروسکوپک جرم ایک انسان تک کیسے پہنچتا ہے. اور انسان فقط فزیکلی نہیں ہے، اس کے اندر کیسے روح آتی ہے، اس کے اندر کیسے عقل آتی ہے، اس کے اندر قوۂ فکری کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر جذبات کا ایک پورا سمندر کیسے موجزن ہو جاتا ہے. صرف اس چیز پر غور کرے کہ تم کچھ نہیں تھے، اور کچھ نہیں سے کس نے تم کو یہ سب کچھ بنا دیا، اور پھر جب تم اس جسم کو لے کر اپنی جوانائی اور اس کی طاقت جوانی اور اس کی طاقت تک پہنچتے ہو، توانائی کو حاصل کرتے ہو، جب تم یہ سمجھنے لگتے ہو کہ یہ زندگی میرے قابو اور اختیار میں، پھر وہ کون ہے جو تم سے اس کو واپس لے لیتا ہے؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کہ اگر تم صرف اس موت اور احیاء کے مرحلے پہ غور کر لو تو کیسے ممکن ہے کہ تم اللہ کے منکر رہو اور اس ہستی کا انکار کرو؟ ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک اور چیز بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو اس ایولیوشن اور اس قسم کے سائنٹیفک نظریات کی 100% نفی جس سے ہوتی ہے، وہ اس بات سے ہے کہ زندگی ایک آٹومیٹک سسٹم کا نام نہیں ہے. میں نے پہلے بھی ایک بات دفعہ یہ بات عرض کی تھی کہ اس زندگی میں ہر چیز امپرفیکٹ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ زندگی چل رہی ہے. اس زندگی میں جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کے تباہ ہونے کی پروبیبلٹی ان کے پیدا ہونے سے کہیں زیادہ ایگزسٹ کرتی ہے. یعنی ایک اسپرم ایک انسان بن جائے، نطفہ انسان بن جائے، اس کی پروبیبلٹی کہیں کم ہے اس سے کہ وہ ختم ہو جائے. ایک بیج درخت بن جائے، پھلدار درخت، اس کی پروبیبلٹی کہیں کم ہے اس سے پہلے کہ وہ تباہ اور ختم ہو جائے. وہ کون سی ہستی ہے کہ جو ان تمام امپرفیکشنز کے باوجود اس زندگی کو اس طریقے سے قائم رکھے ہوئے؟ یہ معرفت، یعنی یہ دو لفظ جو آیت الکرسی کی ابتدا میں ہیں، جو دو اسماء حسنہ الہیہ، اگر انسان ان دو کی معرفت حاصل کر لے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، خدا صرف حیات کا عطا کرنے والا اور حیات کا خلق کرنے والا نہیں ہے، حیات کو قائم رکھنے والا بھی ہے، قیام حیات بھی. اور قیام حیات کا مطلب ہے کہ ایک لمحے کے لیے اس کی توجہ ہٹ جائے، ختم ہو جائے گا. یعنی یہ حیات خود سے اس قابل نہیں ہے کہ باقی رہے. ہم سب کو پتا ہے یہ بات، ہم سب کو نظر آتی ہے، پھر بھی اندھے بنتے ہیں. کیف تکفرون باللہ، تو یہ خدا کا سوال ہے انسانوں سے کہ جب میں نے تمہارے سامنے اپنی کھلی نشانیوں کو رکھ دیا کہ جو ناقابل تردید ثبوت ہیں، اس کے باوجود یہ انکار کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اس کے باوجود تم کس برتے پر منکر ہو اس ہستی اور اس حقیقت کے؟ ٹھیک ہے. اچھا، اب جب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ گمراہی کس کی طرف سے؟ انسان کی طرف سے. بدبختی کے سارے سامان اور اسباب انسان خود اپنے لیے فراہم کرتے ہیں، نہ کہ خدا. خدا کی طرف سے توبہ ہے، خدا کی طرف سے رحمت ہے، خدا کی طرف سے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، گمراہی نہیں ہے. اور ایون اگر کوئی شخص خدا کی ولایت اور ربوبیت کو قبول کر لے تو خدا حتی الامکان، خدا کا نظام اسے اس کی گمراہی سے باہر بھی نکالتا رہتا ہے اور اسے صحیح رستے کی طرف پلٹاتا بھی رہتا ہے. ایک دو آیتیں اور مختصراً اس حوالے سے ہم سمجھ سکتے ہیں. جیسے سورہ محمد کی آیت ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بہت مشہور آیت ہے کہ کیا نہیں یہ لوگ تدبر کرتے قرآن میں، یا ان کے دلوں پر قفل لگ چکے ہیں. اب یہ دلوں پر قفل لگنا، یہ وہی جو اعناقہم اغلالاً کے مثل ہے کہ جیسے گلے میں توق. لیکن میں آپ کو یہ آیتیں اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ توق بنتا کیسے، یہ دیواریں ہیں کون سی. دلوں پر قفل لگ گئے، یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی بند کے سینس میں ہو گئے کہ اب اس دل میں ہدایت داخل نہیں ہو سکتی. جیسے آپ کسی صندوق کو قفل لگا کے بند کر دیں، یعنی اب اس میں کوئی چیز جا نہیں سکتی. تو یہ دل ہدایت کے لیے بند ہو گئے. کیوں بند ہو گئے؟ افلا یتدبرون القرآن، اس لیے کہ یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، اس لیے دلوں پر قفل لگے. تو دلوں کا قفل قرآن سے بے توجہی، ٹھیک, سورہ متففین کی آیت ہے, کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, کہ یہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں, خدا کا انکار ہیں, یہ سب باتیں فقط بکواس ہیں, کلا ہرگز نہیں, ان میں سے کچھ بھی صحیح نہیں ہے جتنی یہ باتیں کرتے ہیں, حقیقت کیا ہم بتاتے ہیں, رانا علی قلوبہم, ان کے دل شرک یعنی گندگی, ڈرٹ, ڈسٹ, رسٹ, ان سے اٹ گئے ان کے دل, ان کے دلوں پر یہ سب چیزیں آ گئی ہیں. اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہاں تمثیل دل کی آئینے کی مانند ہے, کہ جیسے آئینہ ہوتا ہے, اگر آئینے کی سرفیس, اس کی سطح شفاف ہوگی تو آئینہ نور کو ریفلیکٹ کرنے کے قابل ہوگا, آئینے میں آپ کو تصویر اور شکل نظر آئے گی. لیکن اگر اسی آئینے پر آپ کیچڑ لا کے مل دیں, گندگی مل دیں, آئل میں کوئی چیز ملا کے اس پہ پیسٹ کر دیں, تو وہ آئینہ ریفلیکٹیوٹی کھو دے گا. بل رانا علی قلوبہم, یہ زنگ و گرد و مٹی و غبار و چرک ہے جو آئینے پہ لگ گیا, ان کے دلوں پر لگ چکا ہے. کیوں لگ چکا ہے؟ ما کانو یکسبون. اچھا, عربی زبان کے اندر یہ کچھ عجیب لطائف ہیں, ما اور بما, کئی جگہوں پر بما ہے, کئی جگہوں پر ما ہے. ما کا مطلب ہے کہ جو کچھ, بما کا مطلب جو ہے اس کے وسیلے سے, ٹھیک ہے. بما با آ جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بائی ورچو آف اٹ یا ڈیو ٹو دس. ما ہے یعنی دیٹ از, تو بما کانو یکسبون نہیں ہے, کسب یعنی جو انہوں نے کمایا, کہ جو انہوں نے کمایا اگر بما ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا اس کی وجہ سے زنگ اور گندگی آ گئی. نہیں, ما کانو یکسبون یعنی ان کا کسب ہے جو ان کے دلوں پر یہ گندگی بن کے جمع ہو گیا ہے, کسب ہے جو دلوں پر زنگ کے طور پر جم چکا ہے, نہ کہ بے ماں, اس کے وسیلے سے نہیں کوئی چیز ہے جو آ رہی ہے. ما کانو یکسبون یعنی جو ان کے ہاتھوں نے کمایا وہی زنگ بن کے ان کے دلوں پر جم چکا ہے, جس کی وجہ سے ان کے دل نور خدا کو ریفلیکٹ کرنے کے قابل نہیں رہے, نور ہدایت کے لائق نہیں رہے. تو اب اگر ہم دوبارہ سورہ یاسین کے ان جملوں کی طرف لوٹیں تو یہ کون سی چیز ہے, یعنی تھوڑا سا ہم اس پہ مل کے غور کرتے ہیں کہ اب یہ توق کیا ہے حقیقت میں, یعنی کون سی چیز ہے جو توق بن کے گلے میں لٹک گئی ہے اور جو اپنے آپ کو نہیں دیکھنے دیتی. ہاں, یعنی کون سی, انسانوں کے کون سے کام ہیں, جیسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں نا کہ دلوں پر تالا, قرآن میں تدبر نہ کرنا, دلوں پر زنگ اور میل کچیل جو انہوں نے برے اعمال کسب کر رہے ہیں. تو یہ گلے کا توق جو انسان کو اپنا آپ نہیں دیکھنے دیتا, یہ اتباع شہوت ہے. جب انسان خواہشات حیوانی کے پیچھے اندھادن دوڑنا شروع کر دیتا ہے تو اتباع شہوات انسان کو اس کے اپنے نفس سے غافل کر دیتی ہے. یہ توق اتباع شہوات ہے. وہ دیوار کون سی ہے جو آگے پیچھے آ گئی؟ یہ دیوار وہی جو چار چیزیں میں نے آپ لوگوں کو چہل حدیث سے بھی پڑھ کے سنائی تھی, ریاکاری, خود پسندی, یہ خود بینی اور خود پسندی ہے جو انسان کو آیات الہیہ نہیں دیکھنے دیتی. یعنی جو انسان خود اپنی ذات کے چکر میں گم ہے, جو ریا اور خود پسندی اور تکبر اور حسد کا مریض ہے, وہ اس کائنات میں موجود آیات الہیہ کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے, خدا کی نشانیاں نہیں نظر آتی اس کو. تو یعنی یہ اتباع شہوت کا توق ہے جو گردنوں میں ہے, جس نے اپنے نفس کے محاسبے سے غافل کر دیا ہے. جی 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 ضرور, اتباع شہوت کا مطلب یہ کہ انسان کے لیے اس زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو خدا نے رکھی ہیں, جن کا تعلق پیور جسم سے ہے, لیکن ان کو رکھا گیا ہے دو چیزوں کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ انسان کی زندگی آگے بڑھے, اور دوسرا یہ کہ انسان اس کے ذریعے سے حلال لذت حاصل کرے, یعنی جس میں بنیادی طور پر کھانا پینا اور نکاح, یہ دو چیزیں رکھی گئی ہیں. لیکن شیطان نے کام یہ کیا ہے کہ ان لذتوں کو ضرورت کے بجائے زندگی کا مقصد بنا دیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ انسان اب فقط کھانے کے لیے زندہ ہے, یا انسان فقط اور فقط جن سے مخالف کی کشش میں گرفتار ہیں, بس ان کو اور کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. اسے کہتے ہیں شہوتوں کی اتباع کرنا, یعنی فالوئنگ کرنا, جو خواہشات ہیں خدا نے شہوات رکھی ہیں, کس لیے؟ کہ تاکہ زندگی آگے بڑھے, تاکہ زندگی باقی رہے, انسان کا جسم باقی رہے. انسان کا جسم کیوں اچھی حالت میں باقی رہے؟ تاکہ انسان خدا کی اطاعت و فرما برداری کر سکے, تاکہ انسان نیکیوں میں اپنے جسم کو استعمال کرے. لیکن شیطان نے کیا کیا کہ خدا کی یاد بھلا دی ایک طرف, دوسری طرف شہوتوں کو مقصد حیات بنا دیا. ٹھیک, تو جو انسان اتباع شہوات میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ اپنے نفس کی حالت سے غافل ہو جاتا ہے, اسے نہیں نظر آتا کہ یہاں کیا کیا خرابیاں پل رہی ہیں, میرے اندر کیا مسائل جنم لے رہے ہیں, میں بلند ہو رہا ہوں کہ پست ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ جو توق گلے میں ڈل گیا ہے, جعلنا فی اعناقہم اغلالا, یہ توق اتباع شہوات کا توق ہے. یعنی یہ وہ چیزیں نہیں کہ جیسے ہم جو سمجھ رہے ہیں نا کہ صرف کوئی فگریٹو, بلکہ اس کی ایک حقیقت ہے, جو کل بھی میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک حقیقت ہے جس کو ایک علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے, تمثیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے. تو آگے پیچھے کی دیواریں کیا ہیں؟ انسان کب خدا کی نشانیوں کو نہیں دیکھ سکتا؟ جب خود اپنے آپ کو دیکھنے کے چکر میں ہو, جس کو کہتے ہیں خود پسندی, تکبر, حسد, یہ بیماریاں جب انسان کے دل میں ہوتی ہیں, معاذ اللہ انسان کے وجود میں یہ بیماریاں پل رہی ہوتی ہیں, وہ آیات الہیہ کا مشاہدہ نہیں کر سکتا. یعنی آپ اس آج کے دور کے بہت سارے سائنٹسٹس کو دیکھیں کہ اس قدر گہرائی میں جا کر خدا کے نظام کو سمجھتے ہیں, لیکن اپنے تکبر اور حسد کی وجہ سے کہتے ہیں کہ کوئی خالق نہیں. یہ تکبر ہے اور حسد ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے, حالانکہ اس قدر اس کی وجود کے دلائل کو اتنے روشن طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا وہ باتیں. تو یہ چیز ہے کہ جب خدا فرما رہا ہے کہ گلے کے توق, آگے اور پیچھے کی دیواریں, اوپر سے ایک کورنگ جس نے ان کو ڈھانپ لیا ہے کہ فہم لا یبصرون, یعنی غفلت و جہالت کا پردہ, یہ سب کا سب انسان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے. یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ڈالا, یعنی کیا مطلب کہ اس گمراہی میں انسان مبتلا ہوتا ہے میرے اذن سے, کیونکہ یہ بات سمجھنا غلط ہے کہ کوئی بھی چیز خدا کی مرضی کے بغیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہو گئی. اب اس کے بعد ان کی کیا حالت ہے, وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یعنی جسے خدا اپنی ولایت سے باہر کر دے, جسے خدا اس کی گمراہی میں چھوڑ دے, اس کے لیے برابر ہے اے پیغمبر کہ تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. پیغمبر مجھ جیسا آدمی نہیں, یعنی پیغمبر کے بتانے کا بھی اس پر اثر ہونے والا نہیں ہے. جیسے اگر آپ کربلا کے واقعات میں دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا ہے کہ یہ تمہاری یہ فلاں فلاں گناہ, تمہاری بدبختی پوائنٹ آؤٹ کرائیے کہ مجھے پتا ہے کہ میری بات کا تم پر اثر ہونے والا نہیں ہے, اس لیے کہ تم اس مقام پہ کھڑے ہوئے ہو, تمہارے نفس کی یہ حالت ہے. یعنی فرزند رسول کے کہنے کا اثر نہیں ہے. جو منافقین پیغمبر کے ارد گرد تھے, پیغمبر کی تبلیغ کا اثر نہیں ہے, تو کیا اس میں قصور خدا کا ہے؟ کیا اس میں قصور پیغمبر کا ہے؟ یہ ساری کی ساری بدبختی انہوں نے خود اپنے لیے مہیا کی اور فراہم کی. جو میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ فسق کے ذریعے سے, فجور کے ذریعے سے اور برے اعمال کے وسیلے سے, تو ان کے لیے برابر ہے. انما تنذر من تبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب, یعنی کہ پیغمبر کی نصیحت کا اثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خدا کی طرف متوجہ ہو اور خدا کی عظمت کا اثر اپنے دل پر رکھتا ہو پہلے سے. پہلے سے اسے پیغمبر کی بات اثر کرتی ہے. من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب, ٹھیک ہے. اور جو بالکل بلینک ہے آن ہز اون, اس کے لیے پیغمبر کی بات ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی انہونی زبان میں کوئی بات کر رہا ہو یا کوئی مہمل الفاظ میں کوئی بات سنا رہا ہو.
تو
بالغیب سے مراد یہ ہے کہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا, یعنی رحمان کو آنکھوں سے دیکھے بغیر اس کی آیتوں کے ذریعے سے اس کی معرفت حاصل کر کے اس کی عظمت کا اثر دل پر ہو, ایسے انسان ہیں کہ جنہیں جن پر پیغمبر کی نصیحت اور ہدایت کا اثر ہوتا ہے. فبشر ہو, اب بشارت ہے, بے مغفرت ان کو بشارت دو مغفرت کی, و اجر کریم اور ایک بلند مرتبہ اجر کی. اچھا, جس طریقے سے ہم نے بات کی کہ انذار یعنی خوف دلانا, وارننگ دینا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈرایا دھمکایا جائے یا لوگوں کو خوف زدہ کیا جائے. اسی طریقے سے بشارت دینے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ فری میں جنت کے ٹکٹ بانٹے جائیں. یعنی نہ انذار خوف زدہ کر کے مار دینے کا نام ہے, اور نہ بشارت مفت میں جنت کی فلائٹ پر سوار کرانے کا نام ہے, ٹھیک ہے. دونوں باتیں غلط ہیں, بلکہ بنیادی طور سے انذار, جیسے میں نے وہی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس بات سے خبردار کرنا کہ زندگی کا سفر خطرناک ہے, پرخطر ہے, اس سفر میں رہزن ہے, یعنی چور ڈاکو لٹیرے موجود ہیں جو تمہارے سرمایے کو لوٹنا چاہتے ہیں, جو تمہیں تباہ کرنا چاہتے ہیں, ان سے کیسے ہوشیار رہا جائے. اور بشارت دینے کا مطلب یہ ہے, بشارت کے اس کو بہت غور سے سنیے گا, کہ جو اس انذار کو قبول کر لے وہ ولایت خدا کے سائے میں آ جاتا ہے. بشارت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب خدا تمہارا سرپرست ہے اور وہ تمہارے امور کا نگران, اور تمہیں انشاءاللہ مطلب اپنی مشیت سے تمہاری زندگی کو آگے بڑھائے گا, لیکن ود اگین سم کنڈیشنز. اس کی طرف بھی میں تھوڑا سا اشارہ کر کے پھر میں بات تقریباً اختتام تک پہنچاؤں. یہاں پر بشارت کے حوالے سے کہ اب اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ بشارت کی نوعیت کیا ہوتی ہے.
صرف ایک سوال ہے, مثلا جو انذار سے خوف زدہ ہو گیا, جو انذار سے جس کو سمجھ میں آ گیا, اس کو بشارت کی ضرورت
ہے؟ اس لیے کہ بشارت, انذار کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان ایک رستے پر آ گیا, ٹھیک ہے, سفر طے کرنا ہے نا.
نہیں, سفر تو طے کرنا ہے, لیکن اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کھائی سے بچنا ہے, مجھے نہیں جانا اس کھائی سے, اس کو ضرورت ہے کہ بشارت کی دوبارہ خبر دی جائے.
بشارت اس لیے ہے کہ تم نے اس پیغام کو قبول کیا تو اب تمہارے لیے کیا ہے؟
انڈرسٹوڈ بات ہے.
نہیں, انڈرسٹوڈ نہیں ہے. دیکھیں, آپ سے
آپ کا ایک اسٹوڈنٹ, بھائی آپ بی سی میں اتنے نمبر لو گے تو آپ اس یونی میڈیکل کالج میں چلے جاؤ گے, اس نے محنت کی نمبر لیے چلا گیا, اب آپ دوبارہ کہیں گے کہ
نہیں 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 چلا نہیں گیا.
کیوں؟
چلا گیا نہیں, انذار کے بعد چلا نہیں گیا. انذار کا مطلب یہ ہے کہ انسان صحیح رستے پر آ گیا, ٹھیک ہے. چلنا اس کے بعد ہے,
فیل نہیں ہوا.
چلنا اس کے بعد ہے. یعنی مثال کے طور پر اس نے اپنی غلط عادتیں چھوڑ دیں,
صحیح ہے.
ابھی کامیاب کیسے ہونا ہے, ٹاپ لیول پر کیسے آنا ہے, اس راہ کو کیسے طے کرنا ہے, یہ تو باقی ہے رستہ. یہ اس بشارت کے سائے میں طے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انذار کا مطلب ہے کہ اس رستے کو چھوڑ دو جس پر تم غفلت اور جہالت کی راہ پر قائم ہو.
بشارت گناہگاروں کے لیے نہیں ہے.
گناہگار اس سینس میں نہیں گناہگار کہ جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں بھی یہ آیت آپ کو سناتا ہوں. اسی لیے اس آیت کا انتخاب میں نے اسی لیے کیا تاکہ بشارت کی نوعیت سمجھ میں آ جائے. سورہ انعام کی آیت نمبر 54, وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, پیغمبر اکرم سے خطاب ہے کہ جب تیرے پاس آئیں وہ لوگ کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں, یعنی انذار کو قبول کر لیا ہے. ٹھیک ہے, یؤمنون بآیاتنا, یعنی پیغمبر نے جو کچھ سامنے رکھا قبول کر لیا, اللہ کی نشانیوں پر آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. فقل, ان سے کہو, سلام علیکم. اب یہ سلام کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے. فقل, پیغمبر کو کہا جا رہا ہے, فقل کہو سلام علیکم, یعنی خدا تم پر سلام کرتا ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, اور یہ پیغام دے دو کہ تمہارے رب نے اپنے نفس پر, یعنی اپنے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ لیا ہے. یعنی جو مومن ہیں, جس نے ہماری ولایت کو قبول کر لیا ہے, اس سے خدا کا معاملہ سوائے رحمت کے اور کسی دوسری چیز سے نہیں ہوگا. کتب ربکم, لکھ لیا ہے تمہارے رب نے, علی نفسہ الرحمہ, اپنے نفس پر رحمت کو, انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ, اور یہ کہ اگر تم میں سے کوئی جہالت کا عمل, برا عمل کرے جہالت کی وجہ سے, نہ کہ عمدن, نہ کہ جان بوجھ کر, نہ کہ مخالفت خدا میں, کہ تم میں سے اے مومنین, تم میں سے اگر کوئی بھی عمل بد کرے جہالت کی بنیاد پر, ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور الرحیم, اور پھر جیسے ہی اسے احساس ہو جائے کہ میں نے غلط کیا, توبہ کرے, اپنی خرابی کی اصلاح کرے, اللہ کو غفور الرحیم پائے گا. ٹھیک, یہ ہے بشارت. بشارت یعنی انذار کے بعد یؤمنون بآیاتنا کی منزل ہے. یؤمنون بآیاتنا کے بعد پوری جرنی ہے سبیل الہی اور صراط مستقیم پر, وہ خدا کی ولایت اور رحمت کے سائے میں طے ہوگی. اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اس سفر میں اگر تم سے کبھی بربنائے جہالت برا عمل سرزد ہو جائے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے, فوراً توبہ کرو, اپنے برے کام کی اصلاح کرو. تو وہی بات جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ گناہ ممکن ہے لیکن مومن گناہ پر باقی نہیں رہتا, مومن گناہ پہ فخر نہیں کرتا, مومن گناہگاری والی زندگی کو اپنا کمال نہیں سمجھتا, بلکہ وہ فوراً اپنے گناہ پر پشیمان ہوتا ہے اور خدا کی رحمت اس کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے. یہ ہے بشارت. بشارت کا مطلب لائسنس ٹو سن نہیں ہے. اور اسی اعتبار سے جو ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اشرہ مبشرہ والی, وہ چیز بھی قرآن کی بنیادی فکر سے ٹکراتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا نے کچھ لوگوں کو, خاص طور سے جو غیر معصوم ہیں, ان کو جب تک عملی زندگی کی تکلیف باقی ہے یہ کہہ دیا ہو کہ اب آپ جنتی ہو گئے. یہ سوائے معصوم کے اور کسی کے لیے نہیں. اور معصوم کا بھی جو رویہ تھا وہ ایسا رویہ تھا کہ انہیں بھی وہ بھی اسی طریقے سے رہتے تھے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا کیا ہوگا. انہوں نے کبھی اس طریقے سے زندگی نہیں گزاری کہ ہاں میں تو سرٹیفائیڈ ہوں. ٹھیک ہے, انہیں سب سے زیادہ استغفار کرنا, سب سے زیادہ عبادت کرنا, سب سے زیادہ خدا کی طرف متوجہ ہونا. اچھا, اب وقت ہمارا تقریباً آج کی حد تک ختم ہو گیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں, امام مبین والی, اس کی 10 سے 15 منٹ اور لگیں گے. آیت نمبر 12, اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى, کہ بے شک ہم ہیں کہ جو موتا کو حی کرتے ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اب یہاں پہنچنے کے بعد اس آیت پر خدا یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اس زندگی میں کوئی بھی چیز جسے تمہاری نظر میں اچھا ہو یا برا ہو, کوئی بھی چیز ہمارے قدرت کے دائرے سے باہر نہیں ہے. ہر چیز ہمارے ہاتھ میں, ہمارے قبضہ قدرت میں. اپنی قدرت کے حوالے سے خدا نے دو باتیں بیان فرمائیں کہ بے شک ہم موتا کو, نہ کہ میت کو, موتا کو حی کرتے ہیں. اچھا, اس میں اب ظاہر ہے میرے پاس موقع نہیں ہے کہ میں ایک ایک لفظ یہ اگر تشریح کرنے کی کوشش کروں گا تو ظاہر ہے پھر ایک گھنٹہ اور لگے گا. لیکن اس بات کو سمجھ لیں کہ انسان جب اس زندگی میں موت اور انتقال کے مرحلے سے گزرتا ہے تو وہ مردہ نہیں ہوتا. مردہ نہیں ہوتا. مردہ کا مطلب کیا ہے؟ ڈیوائڈ آف اینی لائف. ٹھیک ہے, میت نہیں ہوتا ہے بلکہ موتا ہے. یعنی کہ وہ لوگ کے مثال کے طور پر آپ کہہ لیں کہ جو تمہارے ریفرنس سے مردہ ہیں, یا وہ لوگ کے جو موت کے مرحلے سے گزر چکے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی موت کا مطلب کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ موت کا مطلب زندگی کو کھینچ لینا یا زندگی کا ختم ہو جانا. تو یعنی جو لوگ ہمارے, جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جو مرحومین ہیں, جو میت ہو چکے ہیں, وہ میت ہمارے ریفرنس ہیں. ٹھیک ہے, یعنی قرآن کریم نے بھی جیسے ایک جگہ کا انک میتن و انہم میتون, کہ اے پیغمبر تم بھی میت ہو گئے اور یہ سب میت ہو جانے والے ہیں. یعنی اس دنیا کے لحاظ سے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہر ایک, کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو ہمیشہ باقی رہے. اے پیغمبر تم بھی یہاں سے چلے جاؤ گے اور یہ سب بھی جانے والے ہیں. لیکن حقیقتاً کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو کسی بھی مرحلے پر زندگی سے خالی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ اہم بات ہے. نوحیل موتا, انہیں جن لوگوں کو پہلے موت آ چکی ہے ان کو ہم آخرت میں زندہ کرنے والے ہیں, یہ کام ہمارا ہے. اور ہم کیا کریں گے؟ نکتبو, ہم لکھتے جاتے ہیں, ما قدمو, جو انہوں نے اقدام کیا یا آگے بھیجا اس زندگی میں رہتے ہوئے. وآثارہم, یعنی انسان کے پاس دو چیزیں, ایک اقدام ہے, ایک آثار ہے. جب تک ہم اس زندگی میں فزیکلی موجود ہیں ہم اقدام کرتے ہیں, جب ہم اس زندگی سے آگے چلے جائیں گے تو ہمارے آثار باقی رہ جائیں گے. ٹھیک ہے, اور وہ آثار برزخ میں ہم تک پہنچتے رہیں گے. انہیں ان کا اثر, میرے عمل کا اثر, میرے کاموں کا اثر, میرے اقوال کا اثر. ٹھیک ہے, یہ سب باتیں آپ سن چکے ہیں. تو ہم اقدام اور آثار دونوں کو لکھتے ہیں اور محفوظ کرتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, اور ہر چیز کو, ہر چیز کو, یا کُلَّ شَيْءٍ کا لفظ خاص طور سے قابل غور ہے. یعنی کل شئن کا مطلب انسان نہیں ہے, ہر چیز. احصیناہو, اس کا ہم نے احصا کر دیا ہے, گھیر دیا ہے, سمیٹ دیا ہے امام مبین میں. اچھا, اس کے جو اصل تفسیر ہے امام مبین کی وہ کیا ہے؟ کہ اس زندگی میں خدا نے دو قسم کی کتابیں ہیں, اگر انسانوں کے حوالے سے بات کی جائے. اس زندگی میں انسانوں کے حوالے سے دو کتابیں ہیں جہاں پر ہمارا احوال لکھا جا رہا ہے, اور جس جگہ پر ہم سے سوال ہوگا آخرت میں. ایک میرا ذاتی نامہ عمل ہے, كل انسان الزمناه طائره في عنقه، کہ ہر انسان کے نام عمل کو ہم نے اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے، کہ جسے وہ قیامت میں کیا دیکھے گا، ایک کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں دیکھے گا، اور اس سے کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو. یعنی یہ ذاتی نام عمل ہے کہ جو میری اپنی زندگی سے متعلق ہے. دوسرا ایک نام عمل وہ ہے کہ جس کا ذکر سورہ جاثیہ میں آیت 23 یا 28 میں، کہ ہر امت ہمارے سامنے آئے گی اور اس وقت ہم اپنی کتاب نکالیں گے. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. ایک کتاب کس بات پر ہے؟ کہ انسان امت کے حوالے سے اس کی بھی ایک کتاب ہے، کہ جب ہر امت آئے گی اور ان کو ہم ان کے زانوؤں کے بل بٹھا دیں گے اور ہم اپنی کتاب نکالیں گے، کہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. تو یعنی انسان کی ذمہ داری یا انسان کا نام عمل ایک انفرادی ہے، ایک اجتماعی ہے، کہ ہم نے انفرادی اعتبار سے کیسی زندگی گزاری، خدا کی بندگی کی نہیں کی، اطاعت کی نہیں کی. دوسرا اجتماعی ہے کہ معاشرے میں نظام الہی کے نفاذ میں کیا رول پلے کیا، نظام الہی کے لیے، حکومت اسلامی کے لیے، الہی اقدار کے قیام کے لیے کیا رول تھا ہمارا. ٹھیک ہے، یہ کتاب امت ہے. جب خدا نے کتاب امت کی بات کی تو اس کے آگے ایک بڑا عجیب جملہ نقل ہوا، وہی سورہ جاثیہ میں، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. اچھا، اب اس کا ترجمہ اردو میں تو کبھی بھی اس کو کیپچر کرنا بہت مشکل ہے، اس کے اصل ایسنس کو. انا کنا، بے شک ہم تھے استنساخ کرتے جو تم عمل کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور اردو میں یا انگریزی میں آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو کیا ہے، پڑھیں. ارے 28 سورہ جاثیہ، انا کنا نستنسخ، سورہ جاثیہ کا نمبر ہے 45. دیکھیے، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ کیا مطلب ہے اس آیت کا، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. تو امام علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، تم عرب نہیں ہو، یعنی تم عرب ہو کہ مجھ سے یہ بات پوچھ رہے ہو. استنساخ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر، نسخے کو دیکھ کر نقل کرنا. استنساخ یعنی جیسے ہے نا کہ آپ کہیں یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ نسخہ لکھ دیا ہے، کمپاؤنڈر صاحب نے اس نسخے کو دیکھ کے اپنی ڈائری میں لکھ دیا کہ کون کون سی دوائیں، یہ استنساخ ہے. یہ جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ ایک عالم نے جو اوریجنل بک لکھی وہ نسخہ ہے، اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگوں نے اس کی کاپی بنائی، یہ استنساخ ہے. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے وہ ہم استنساخ کر رہے تھے. تو نسخہ اصلی کا ہے جس سے استنساخ کر رہے تھے، نسخے سے دیکھ کے لکھا جاتا ہے نا. تو جو کتاب نام عمل ہے وہ استنساخ ہے، تو نسخہ کہاں پر ہے؟ وہ نسخہ لوح محفوظ ہے، وہ نسخہ عرش الہی ہے، کہ جہاں پر یہ چیز ریکارڈڈ ہے یا موجود ہے ازل سے، کہ ہر شے کس طریقے سے زندگی گزارے گی. اب یہاں پر ہم میں اور اہل سنت میں فرق ہے. اہل سنت اس چیز کو کہتے ہیں جبر. ہمارے علماء امامیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب جبر نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب علم خدا ہے، کہ جو دعائے سبا ہے امیر المومنین علیہ السلام میں یہ جملہ ہے کہ خدا ہر شے کا علم رکھتا تھا اس کے مکون ہونے یعنی اس کے محقق ہونے سے پہلے۔ دعائے سبا جو صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے امام علی علیہ السلام، اس میں یہ جملہ موجود ہے کہ خدا ہر چیز کا عالم ہے۔ بما کانا یا قبل ان یکون، کہ قبل اس کے کہ وہ چیز وجود میں آئے، خدا کو معلوم ہے کہ کون سے مثال کے طور پر کاربن کے پارٹیکلز ہیں جو کوئلہ بن کے کسی انگیٹھی میں دہکیں گے، اور کون سے کاربن کے پارٹیکلز ہیں جو ہیرا بن کے کسی تاج کا حصہ بنیں گے، وہ کون سی مٹی ہے جو لال بدخشاں ہو جائے گی، وہ کون سی مٹی ہے جو کہاں جائے گی عقیق یمن بنے گی، اینڈ سو آن۔ کل شیئن، فقط انسان نہیں، کل شیئن، کہ ہر شے کا احصہ ہم نے کر دیا ہے ایک حقیقت میں جو سب صحیفوں کا امام ہے، امام مبین ہے، روشن امام ہے، اور اسی کے لیے لفظ استعمال ہوئے ہیں، کبھی لوح محفوظ ہیں اور کبھی سرادقات عرش یعنی عرش کے پردے اور عرش کے مکتوبات اور یہ چیزیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ امام مبین کی حقیقت ہے۔ کل شیئن احصیناہ فی امام مبین، جس کے سب سیٹس کتاب امت ہے، انسان کا نام عمل ہے، اور اس کے جو بنیادی نقطہ ہے کیا ہے، نستنسخ، کہ جو خدا کی کتاب ہے وہ استنساخ ہے نہ کہ اصل نسخہ ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ اچھا، اب آخری بات کہ پھر جو روایتوں میں جملہ ہے کہ امام مبین سے مراد جناب امیر المومنین علیہ السلام، اور اس قسم کے جو جملے ہیں تو اس پر خاص طور سے علامہ طباطبائی نے المیزان میں اس پر کافی تفصیلی بحث کی ہے، اور انہوں نے بات بڑی ایک خوبصورت بات ہے جس کی طرف ہم شروع سے اشارہ بھی کر چکے ہیں کہ انسان کا علم دو قسم کا ہے، انہیں میں دہرا رہا ہوں، شروع میں نے بات کی تھی، انسان کا علم دو قسم کا ہے، ایک علم یہ ہے کہ وہ جانتا ہو کہ سمندر کیا ہے، ایک علم وہ ہے کہ وہ خود سمندر سے متصل ہو۔ صحیح، عالم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ عالم ہوتے ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ یہ خزانہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے کچھ اثرات ان کے اوپر ہیں، ایک وہ عالم ہے کہ جو خود اس خزانے سے وابستہ اور متصل ہے، کنیکٹ ہے۔ تو معصومین علیہم السلام کا جو علم ہے، کیونکہ علم لدنی ہے یعنی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی وجہ سے علم ہے، تو وہ علم وہ نہیں ہے کہ جو حاصل کیا جاتا ہے، بلکہ وہ علم وہ ہے کہ وہ خزانے الہی سے متصل ہیں۔ تو جو معصوم ہے وہ اس امام مبین سے کنیکٹڈ ہے، تو اس لیے اگر اس کو خود امام مبین کہہ دیا جائے تو یہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ اس تفسیر کو کیا کہتے ہیں، اس تفسیر کو کہتے ہیں کہ مصداق تطبیقی، یعنی کہ جو مصداق جو اپلیکیبل ہے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے فار ایگزامپل کہ اگر وہ آیا لیں آیا انما لیں، انما یرید اللہ لیں، اس کو کہتے ہیں تفسیر مفہومی۔ مفہومی کا مطلب ہے کہ اس تفسیر سے سمجھا جائے گا کہ اہل بیت یہ ہیں، لیکن امام مبین سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ امام مبین امام علی ہیں، بلکہ امام مبین خدا کا وہ لا متناہی خزانہ ہے جس میں ہر شے کا علم موجود ہے، ہر شے کی حقیقت کا علم موجود ہے، اور معصوم اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو اس خزانے سے متصل ہے نہ کہ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ متصل یعنی کنیکٹ ہے، کہ جیسے وہ بات ہے نا کہ آپ کے پاس پانی ایک کنٹینر سے آ رہا ہے، یعنی ایک پانی ایک جھیل ہے، ایک لیک ہے، وہاں سے ایک کنٹینر میں پانی بھرا گیا، وہ پانی لا کے ہمارے گھر میں ڈال دیا گیا، وہ لیک کا ہی پانی ہے، لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اور اس کے لیک کے درمیان ڈائریکٹلی پائپ لائن بچھی ہوئی ہے, تو یہ پانی کے دو فلو ایک تو نہیں ہے نا. یعنی کہ جب آپ ایک کنٹینر میں لا کے ڈالتے ہیں وہ محدود ہے, ہے وہی لیک کا پانی لیکن محدود ہے, لمیٹڈ ہے, ختم ہو سکتا ہے. لیکن وہ جو پائپ لائن کے ذریعے سے براہ راست لیک سے کنیکٹڈ ہے وہ گویا کہ اسی کی طرح لامحدود ہے, اس سورس سے کنیکٹڈ ہے. تو امام مبین کا حقیقی مطلب لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ کا مطلب ہے کہ علوم الہی کا خزانہ جو تمام اشیاء کے حقیقت کو گھیرے ہوئے, ٹھیک ہے, یہ لوح محفوظ ہے. معصوم اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو اس لوح محفوظ کا علم نہیں رکھتا, اس لوح محفوظ سے وابستہ ہے. اور شاید احتمالاً کہ امام علی علیہ السلام کو امام مبین کہنے کی ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے جتنا حقائق کو منکشف کیا ہے اور کسی معصوم کی زبان سے اسرار اتنے زیادہ منکشف نہیں ہوئے, نہیں, اسرار الہیہ. اگر آپ تمام معصومین سے جو منقول ہیں, جو گفتگو منقول ہے, اس کا جائزہ لیں, جتنا امام علی علیہ السلام نے اسرار الہیہ کو منکشف اور بیان کیا ہے کسی دوسرے معصوم سے نہیں ہے. مطلب کمفرٹیبل اسٹیٹمنٹ ہے یہ. آپ امام علی علیہ السلام کے وہ خطبات ہی دیکھ لیں نہج البلاغہ میں جو چار پانچ ہیں, پہلا خطبہ اور 184 اور 185 اور 135, اسی کی مثال نہیں لا کے دے سکتا کوئی. یعنی کہ جو توحید امام علی علیہ السلام نے جس طریقے سے بیان کی ہے بے مثل ہے. کہ ہماری بدنصیبی ہے, ورنہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کو سناؤں گا جو بزرگ آیت اللہ حضرات نے جو اس کی تشریح کی ہے, ایک ایک فقرے پر ایک ایک صفحہ پورا. من کیفہ وحدہ, جس نے اس کی کیفیت کو بیان کیا اس نے اس کی حد بندی کر دی, جس نے اس کی حد بندی کر دی وہ اس کو آداد میں لے آیا. اوہ, مطلب پورا کا پورا علم عرفان و فلسفہ قربان ہو ان جملوں پہ. دیکھیے اس میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ ایک حقیقت خدا کے پاس ہے جو علم خدا ہے. علم خدا ازلی اور ابدی ہے. ازلی کا مطلب سمجھتے ہیں, ازلی کا مطلب ہے کہ اگر آپ بیکورڈ جانا شروع ہو جائیں تو بھی ہر چیز کو احاطہ کرتا ہے, فارورڈ جانا شروع ہو جائیں تو بھی ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے. ازلی اور ابدی ہے, اور کوئی شے علم خدا سے باہر نہیں ہے. یہ خدا کے پاس ہے. جب خدا نے مخلوقات کے سلسلے کو قائم کیا تو مخلوقات کو ایک درجہ آزادی اور اختیار دیا, ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کی زندگی کو اس طریقے سے پروردگار نے نہیں بنایا کہ وہ ایک جبر کے تحت چلیں, مجبوری کے تحت چلیں. جب ان کو آزادی دی گئی, چوائس دی گئی, تو ان کا اپنا ایک نام عمل وجود میں آ گیا, ٹھیک ہے. یعنی وہ نام عمل کس, ہمارا نام عمل کس وجہ سے وجود میں آیا, اس لیے کہ میرے پاس اختیار ہے. میری زندگی دو پلینز پر ایگزسٹ کرتی ہے, ایک میرے انڈیویجول لیول پر, ایک اجتماعی لیول پر. تو اس کی وجہ سے ہر انسان کے لیے دو نام عمل بن گئے, ایک وہ جو اس کے گلے کا ہار ہے اقرا کتاب کا, دوسرا وہ جو کتاب امت ہے, ٹھیک ہے. لیکن خدا یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ جو کچھ تم اپنے اختیار سے کرو گے وہ ہمارے علم سے باہر نہیں ہے. یعنی مثال کے دیکھیں, میں آپ کو مثال دوں, آج سے 1400 سال پہلے معصوم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اتنے صدیوں کے بعد یہ ہوگا، اتنی صدیوں کے بعد یہ ہوگا، اتنی صدیوں کے بعد یہ ہوگا، اور چیزیں درست ہوئی ہیں. جیسے قرآن کریم میں یہ غلبت الروم، ٹھیک ہے، امام علی علیہ السلام کی بصرے کی پیشن گوئی، ایک ایسی کتنی پیشن گوئی ہیں کہ جو تاریخ میں موجود ہیں. یعنی خود امام علی علیہ السلام کے کسی شخص کے بارے میں کہا تو اس میرے بیٹے کا قاتل ہے، یا تم یہ کام کرو گے، تم یہ کام کرو گے، وہ سب صحیح ثابت ہوا. اور اس وقت لوگ حیران ہوئے کہ یا امیر المومنین ہم، نے کہا جی آپ. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا جبر ہیں؟ یہ وہی لوح محفوظ کا مطالعہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک کتاب جو خدا کے پاس ہے، جو علم خدا ہے، وہاں پر یہ موجود ہے کہ فلاں شخص اپنے اختیار سے کیا کرے گا. جو اس لوح محفوظ کا علم رکھتا ہے، یعنی اس معصوم کو یہ پتا ہے کہ میں اپنے اختیار سے کیسی زندگی گزاروں گا. یہ جبر نہیں ہے، بلکہ یہ مطالعہ لوح محفوظ ہے. تو خدا کہہ رہا ہے جو اوریجنل بک ہے، جو مدر آف آل بکس ہے، وہ ہمارے پاس ہے، وہ امام مبین ہے، یعنی وہ تمام صحیفوں کا امام ہے اور روشن ہے. باقی جتنی کتابیں ہیں وہ اس کا استنساخ ہیں. یعنی میں اپنی زندگی کی کتاب اپنے اختیار سے لکھ رہا ہوں، لیکن میری لکھی ہوئی کتاب لوح محفوظ موجود ہے، اس لیے استنساخ ہے. لیکن وہ مجبور نہیں کر رہا کسی کو.
اس کی مثال وہ بچے والی دی جاتی ہے، ایک کلاس میں جو بچے ہوتے ہیں.
جی جی، یعنی کہ استاد جیسے پتا ہے، استاد کو پتا ہے
تم فرسٹ آؤ گے تم فیل ہو گے. اب جو یہ فرسٹ آیا ہے اس لیے نہیں آیا کہ استاد نے کہا، یا فیل وہ اس لیے نہیں ہوا کہ استاد نے کہا، جی جی درست، اس کی کیپیبلٹی دیکھ کے
درست درست کہ وہ حقیقت سے باخبر ہے. جس کے سامنے ہر شے کی حقیقت ہے وہ عالم ہے کہ یہ اپنے اختیار سے کیا کرے گا. جی
سورہ قدر میں کیا ہے بھائی؟
کیوں کیا ہوا اس میں؟
قدر میں ہم آج تقدیر لکھ رہے ہیں، ایویڈنس دے رہے ہیں، آج رات کو یہ ہو رہا ہے،
ٹھیک ہے نا،
وہ لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہیں کہ وہاں ویریشن ہوتی ہے، موڈیفیکیشن ہوتی ہے وِد ریسپیکٹ ٹو یور
لوح محفوظ کا تعلق ہمارے اس سے مقدرات سے نہیں ہے. مطلب لوح محفوظ تو خدا کی اصل اور حقیقی کتاب ہے جو ازلی اور ابدی ہے اور ہر شے سے وابستہ ہے. جو سورہ قدر ہے وہ تو ہمارے ڈومین میں ہے نا، یعنی سمجھ لیجیے آسمان اول میں، کہ میں مثال کے طور پر اب سے لے کر اگلے سال تک، یعنی میں جو ابھی اعمال کروں گا، میری جو نیت ہے، میرا علم ہے، عمل ہے، اس کی بنیاد پر مجھے کیا ملنے والا ہے. یہ تو اس کا سب سیٹ ہے نا. جیسے وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، جتنی کتابیں جو ہمارے نامہ عمل سے متعلق ہیں، چاہے انڈیویجول چاہے کلیکٹیو، جی اس طریقے سے نہ سمجھیں. اسی لیے ان باتوں کو کبھی بین نہیں کیا جاتا.
نہیں
جی نہیں، انہیں اس میں جو بنیادی مسئلہ ہے نا، کہ جو کچھ خدا کے پاس لکھا ہوا ہے وہ علم خدا ہے. علم خدا انسانوں کے علم کی طرح نہیں ہے. انسانوں کا علم یہ ہے کہ جب ایک واقعہ ہوتا ہے تو ہم عالم ہوتے ہیں، لیکن جیسا امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بما کانا یا بما یعنی قبل ان یکون، کہ خدا عالم ہے اس سے پہلے کہ ایک چیز واقع ہو. علم خدا بالکل الگ چیز ہے، اس کو اپنے جیسے علم پہ نہ لے. تو لوح محفوظ یا امام مبین علم خدا ہے، ٹھیک. اس علم تک خدا اپنے مخصوص بندوں کو رسائی دیتا ہے. جس بندے کو اس صحیفے تک، اس لوح تک رسائی مل جائے، اسے پتا ہے کہ آج سے 1400 سال بعد انسان اپنے اختیار سے کیا کر رہے ہوں گے، نہ کہ جبرن کیا کر رہے ہوں گے. کہ جو بتایا کہ اتنے عرصے بعد یہ ہوگا اتنے عرصے بعد یہ ہوگا لوگ ایسے ہو جائیں گے, تو یہ کوئی جبر تھوڑی ہے, کوئی زبردستی تھوڑی ہی کام کرایا جا رہا ہے.
اس لیے لکھنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا,
ہاں
لکھنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا, ہم نے جو کرنا ہے وہ اس لیے لکھا ہوا.
اور باقی جو لیلۃ القدر والی بات ہے یا جو ہم کہتے ہیں کہ شب برات میں یا شب قدر میں, وہ اس کا تعلق ہم سے, یعنی وہ تمام چیزیں کہ جو فرشتے لے کے نازل ہو رہے ہوتے ہیں یا جو یہاں سے بلند ہو رہی ہوتی ہیں, ان کا تعلق ہمارے عمل سے اور ہمارے کردار سے اور ہمارے اختیار سے, اس کا تعلق لوح محفوظ سے نہیں ہے, اس کو ادھر سے نہ ملائیے. اور اسی لیے یعنی کہ جو بات کہی جاتی ہے یہاں پر کہ حقیقتاً جو ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں وہ بھی حقیقتاً امام زمانہ کے لیے نازل ہوتے ہیں, کیونکہ وہ معاملات ان کے ساتھ ہیں, وہ لوح محفوظ والے معاملات یا امام مبین والے معاملات وہ ہمارے نہیں ہیں. بالکل ہے, ایک باریک ترین چیز موجود ہے اس میں, یعنی کوئی ایسی باریک سے باریک ترین چیز نہیں ہے جو اس نے چھوڑ دی ہو لوح محفوظ نے. لیکن اس کے لکھے جانے کا مطلب نہ یہ ہے کہ وہ لفظوں میں لکھا گیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ لوح محفوظ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی تختی ہے جس پر لفظ لکھے ہوئے, بلکہ وہ کتاب حقیقت ہے جو علم خدا میں, ٹھیک ہے. جیسے ابھی اعجاز بھائی مثال بھی دے رہے تھے کہ استاد کا پرسپشن کہ یہ اسٹوڈنٹ فرسٹ آئے گا اور یہ فیل ہوگا, وہ ایک اگر استاد کامل ہے, دیکھیں اگر استاد نالائق ہے تو یقیناً غلط ہو جائے گا, لیکن اگر استاد خود باکمال ہے صحیح پرسیو کرتا ہے تو بالکل صحیح ہوگا. یعنی جیسے مثال کے طور پر فور کاسٹنگ ہے, ویدر فور کاسٹنگ ہے فار ایگزامپل, آپ جتنا زیادہ تمام ویریبلس کو مد نظر رکھتے جائیں گے آپ کی فور کاسٹ اتنی درست ہوگی. تو لیکن ہمیں زیادہ اس ٹاپک پہ نہیں جانا چاہیے, کیونکہ خاص طور سے فرمائش کی گئی تھی کہ امام مبین کا تھوڑا مطلب بیان کر دیں, اور اس پر
جو راہب کا جو واقعہ ہے
جی
امام حسین علیہ السلام کے پاس سے پوچھا.